ومن اوصى لجيرانه فهم الملاصقون عند ابي حنيفه رحمه الله تعالى ومن اوصى لاصهاره فالوصيه لكل ذي رحم محرم من امراته ومن اوصى لاقطانه فالختن زوج كل ذات رحم محرم منه ومن اوصى لاقاربه فالوصيه للاقرب فالاقرب من كل ذي رحم محرم منه ومن اوصى لجيرانه ایک شخص نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرا اتنا مال میرے پڑوسیوں کو دے دینا تو اب پڑوسی کون شمار ہوں گے تو یاد رکھیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک بھائی جن کے گھر اس کے گھر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وہ پڑوسی ہیں بھائی وہ کیا ہیں اس لیے کہ عرف میں پڑوسی ان کو کہا جاتا ہے جن کا گھر دیوار وغیرہ دوسرے کی دیوار کے ساتھ ملی ہوئی ہو بھائی تو کہتے ہیں ومن اوصى لجيرانه اور جس نے وصیت کی اپنے پڑوسیوں کے لیے فهم الملاصقون تو وہ جو اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ومن اوصى لاصحابه بھائی ایک شخص نے وصیت کی اپنے اصحار کے لیے عربی الفاظ ہیں بھائی عربی اصحار یوں کہ سسرالیوں کے لیے سسرال والوں کے لیے تو کن کن کو دیں گے بھائی یہ مال بھائی اس کی جس کی اس نے وصیت کی ہے بھائی کون کون سسرالی ہیں کہتے ہیں بھائی اس کی جو بیوی ہے اس کے جو قریبی محرم رشتہ دار ہیں وہ مراد ہوں گے اس کی بیوی کے قریبی محرم رشتہ دار وہ اصحار سے مراد ہوں وہ مراد لیں گے تو کہتے ہیں ومن اوصى لاصحابه جس نے اپنے اصحار کے لیے یعنی اپنے سسرال والوں کے لیے وصیت کی تو فل وصیۃ لکل ذی رحم محرم من امراته تو وصیت ہر ذو رحم محرم کے لیے ہے من امراتی اس کی بیوی کے بھائی اس کی بیوی کے جو قریبی محرم رشتہ دار ہیں وہ مراد ہوں گے اصحار سے ومن اوصى لاقطانه فالختن زوج كل ذات رحم محرم منه ایک شخص ہے بھائی اس نے اپنے اقطان کے لیے وصیت کی میرے مرنے کے بعد میرے جو اقطان ہیں میرے اقطان جو ہیں ان کو اتنا مال دے دینا تو ختن یاد رکھیے یہ داماد وغیرہ کو عربی میں کہتے ہیں بھائی اب کون مراد ہوں گے اقطان بھائی اقطان سے کہتے ہیں اس شخص جس نے وصیت کی ہے اس کی جو قریبی محرم عورتیں ہیں قریبی رشتہ دار محرم عورتیں ہیں ان کے خاوند مراد ہوں گے سمجھ میں آیا جو اس کی قریبی رشتہ دار بھی ہیں جو عورتیں اور اس پر حرام بھی ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان عورتوں کے خاوند مراد ہوں گے بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی جیسے بہن ہے پھوپھی ہے ان کے خاوند وغیرہ بھائی تو کہتے ہیں ومن اوصى لاقطانه اور جس نے وصیت کی اپنے دامادوں وغیرہ کے لیے فالختن زوج کل ذات رحم محرم منه تو ختن جو ہے وہ خاوند ہے ہر اس شخص کی ہر قریبی محرم عورت کا زوج کل ذات رحم محرم منه اس شخص کی جو قریبی رشتہ دار محرم عورتیں ہیں ان کا خاوند بھائی سمجھے یہ عربی الفاظ ہیں بھائی اردو میں ختن عین داماد ختن کا کوئی معنی نہیں بنتا بھائی کوئی جو برابر اس کا معنی ادا کر سکے اردو میں اردو میں تو داماد صرف کس کو کہتے ہیں بیٹی کا جو خاوند ہوتا ہے بس لیکن ختن کا معنی وسیع ہے عربی میں بتلا دیے یہ سارے اس میں داخل ہو جائیں گے سمجھ میں آیا بھائی ومن اوصى لاقاربه فالوصية للاقرب فالاقرب من كل ذي رحم محرم منه بھائی ایک آدمی نے وصیت کی کہ یہ مال میرے مرنے کے بعد اتنا مال میرے قریبی رشتہ داروں کو دے دینا ابھی قریبی رشتہ دار کون ہے بھائی کن کو دیں گے کہتے ہیں جو اس کے قریبی محرم رشتہ دار ہیں وہ مراد ہیں قریبی محرم، رشتہ دار بھی ہیں قریبی اور محرم بھی ہیں اس کے، وہ مراد ہوں گے. اور ان میں پھر کیسے دیں گے بھائی، وہ تو کافی سارے ہیں. کہتے ہیں بھائی جو سب سے قریبی ہوگا پہلے اس کا اعتبار کریں گے، اگر وہ ہیں تو ان کو دے دیں گے، اگر وہ نہیں تو اس سے دور والا ذرا دیکھو، اگر وہ نہیں تو اس سے دور والا دیکھو، درجہ بدرجہ بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کہتے ہیں ومن اوصى لأقاربه، اور جس نے اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کی، تو وصیت جو ہے للأقرب فالأقرب، جو قریب ہے پھر جو اس کے قریب ہے، من كل ذي رحم محرم منه، اس کے ہر قریبی محرم رشتہ دار میں سے. ولا يدخل فيهم الوالدان والولد، ہاں البتہ بھائی قریبی رشتہ دار تو والدین بھی ہیں اور بیٹا بھی ہے بھائی، یہ تو سب سے قریبی ہیں ان کے ساتھ تو بلا واسطے کے رشتہ ہے. کہتے ہیں نہیں بھائی والدین مراد نہیں ہوں گے اس میں، وہ داخل نہیں ہوں گے وصیت میں، بیٹا داخل نہیں ہوگا وصیت میں. کیوں نہیں داخل ہوگا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ عرف کے اندر قریبی رشتہ دار سے وہ رشتہ دار مراد لیے جاتے ہیں جو واسطے کے ساتھ ہوں، اور یہ تو بغیر واسطے کے ہیں، لہذا یہ مراد نہیں بھائی. ولا يدخل فيهم الوالدان والولد، اور داخل نہیں ہوں گے اس میں والدین اور اس کی اولاد. ويكون للاثنين فصاعدا، اور وہ وصی یہ وصیت دو یا زیادہ کے لیے ہوگی بھائی، یہ مال دو یا زیادہ کے لیے ہوگا جس کی اس نے وصیت کی ہے. بھائی دو یا زیادہ کیا معنی؟ مطلب یہ ہے یہ جو اس نے مال کی وصیت کی ہے یہ ایک ہی رشتہ دار کو نہیں دیں گے، کم از کم کتنے ہونے چاہیے؟ دو یا دو سے زیادہ ان کو دیں گے. دو ہیں تو آدھا آدھا دے دیں گے دونوں کو، تین ہیں تو تینوں میں تقسیم کر دیں گے، چار ہیں تو چاروں میں تقسیم کر دیں گے، لیکن اگر ایک ہے تو اس کو پورا نہیں دیں گے. بھائی یہ کیوں دو یا دو سے زیادہ کی شرط آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی آپ دیکھتے نہیں جتنے لفظ اس نے ذکر کیے ہیں جمع والے ذکر کیے ہیں، تو یہاں پر بھی اس نے اقارب کا لفظ استعمال کیا، اور اقارب جمع ہے مولانا جمع، اور وراثت کے باب میں جمع کا اطلاق کم از کم دو پر ہوتا ہے، ویسے تو اطلاق تین پر ہوتا ہے، لیکن میراث کے مسئلے میں جمع کا اطلاق کم از کم کتنے پر ہوتا ہے؟ دو پر بھی جمع کا اطلاق ہو جاتا ہے. تو وصیت بھی میراث کی طرح ہی ہوتی ہے، جیسے وراثت مرنے کے بعد مال دیتے ہیں، وصیت بھی کب نافذ کرتے ہیں؟ مرنے کے بعد. تو یہ بھی اسی کی طرح ہے، لہذا اس میں بھی کم از کم جمع سے کتنے مراد لیں گے؟ دو، کیونکہ اس نے اقارب جمع کا لفظ استعمال کیا تھا. دیکھیے آگے تفصیل بھی آ رہی ہے بھائی کس طرح کریں گے. کہتے ہیں وَإِذَا أَوْفَى بِذَلِكَ، اور جب اس نے وصیت کی، یہ ولی یہ کون سی وصیت کی بھائی؟ کہ میرے قریبی رشتہ داروں کو دے دینا. تو کہتے ہیں جب اس نے یہ وصیت کی وَلَهُ عَمَّانِ وَخَالَانِ، اور اس کے دو چچا ہیں، وَخَالَانِ اور دو ماموں ہیں، وصیت کرنے والے کے دو چچا بھی ہیں اور دو ماموں بھی ہیں. اب کیا کریں گے کیسے بھائی؟ چچا بھی قریبی رشتہ دار محرم بھائی، اور ماموں بھی کیا ہیں؟ قریبی رشتہ دار بھی ہیں اور محرم بھی ہیں. کہتے ہیں بھائی ہم نے آپ کو ضابطہ بتلایا تھا کہ سب سے پہلے قریبی کو دیکھیں گے جتنا زیادہ قریبی ہو، اور چچا زیادہ قریبی ہے بھائی، ماموں کی بنسبت چچا زیادہ قریبی ہے، کیونکہ وہ عصبہ بنتا ہے بھائی. آگے تفصیل آ جائے گی کتاب الفرائض کے اندر بھائی، عصبات وغیرہ جو باپ کی طرف سے جن کے ساتھ رشتہ بنتا ہے بھائی، کیونکہ نسب کس کی طرف سے چلتا ہے؟ باپ کی طرف سے چلتا ہے بھائی. تو یہ ان کے ساتھ رشتے کے اندر کوئی عورت درمیان میں نہیں آتی بھائی. تو کہتے ہیں وَإِذَا أَوْصَى بِذَلِكَ وَلَهُ عَمَّانِ وَخَالَانِ، تو ایک شخص نے وصیت کی ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے، اب قریبی رشتہ دار بتلایا بھائی جو درجہ بدرجہ جو سب سے قریبی محرم رشتہ دار ہیں اس کے پہلے ان کو دیا جائے گا، اگر وہ نہیں ہے تو ان سے دور والوں کو دیکھا جائے گا، اور کم از کم دو کو دیا جائے گا، ایک کو ہی سارا مال نہیں دیا جائے گا. سمجھ میں آیا کہ وَإِذَا أَوْصَى بِذَلِكَ، ایک شخص نے یہ وصیت کی، وَلَهُ عَمَّانِ وَخَالَانِ، اور اس کے دو چچا ہیں اور دو ماموں ہیں. تو کہتے ہیں فَالْوَصِيَّةُ لِعَمَّيْهِ، تو وصیت اس کے دونوں چچوں کے لیے ہوگی بھائی، کیونکہ وہ اس کے قریبی رشتہ دار ہیں بھائی، باپ کی طرف سے بھائی اور قریبی محرم رشتہ دار ہیں بھائی. تو اب دیکھیے سب سے قریبی رشتہ دار دیکھنے تھے اور اس میں بھی کم از کم کتنوں کو دینا تھا؟ دو کو. تو لہذا ان میں سے یہ دو ہیں چچا, تو دونوں کو وہ مال دے دیں گے آدھا آدھا. بھائی آگے بتلائیں گے آپ کو. بھائی اگر ایک چچا ہے اور دو ماموں ہیں تو اب کیا کیا جائے گا؟ تو یاد رکھیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی چچا ایک ہے سب سے قریبی رشتہ دار, اور ہم نے کہا تھا دو کو دینا ہے, معلوم ہوا ایک کو نصف سے زیادہ نہیں دیں گے, تو چچا کو نصف دے دیں گے. اور پھر اس سے دور والے دیکھے تو دو ماموں تھے بھائی اس کے بعد, تو وہ باقی نصف ان دونوں کو دے دیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں پہلی صورت بلہو عمانی و خالانی, اس کے دو چچا اور دو ماموں ہیں. فالوصیت لعمیہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی, تو وصیت اس کے دو چچوں کے لیے ہوگی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک, کیونکہ وہ سب سے زیادہ قریبی ہیں. وان کان لہ عم و خالانی, اور اگر اس کے ایک اس کا ایک چچا اور دو ماموں ہیں. فللعم نصف وللخالین نصف, تو چچا کے لیے نصف ہوگا اور دونوں ماموں جو ہیں ان کے لیے نصف ہوگا. وقال رحمهم الله تعالى الوصيه لكل من ينسب الى اقصى اب له في الاسلام. صاحبین فرماتے ہیں نہیں بھائی اس نے کیا کہا, میرے قریبی رشتہ داروں کو دینا بھائی. تو کہتے ہیں اس کے جو خاندان والے ہیں ان کو دیا جائے گا, یعنی اس کا بھائی دیکھو خاندان میں دادوں کے نام پر چلتا ہے بھائی, سمجھ میں آیا بھائی؟ دادا بعض اوقات سب سے اوپر والا ایک نام مشہور ہے فلاں کے قبیلہ ہے, پھر اس سے نیچے کئی پشتوں بعد آ کر کوئی اور دادا مشہور ہو تھا اس کا بھی نام آ جاتا ہے, پھر وہ دو تین بھائی تھے ایک فلاں والے یہ فلاں کے خاندان ہے, یہ فلاں کا خاندان یہ فلاں کا خاندان, تو اس طرح نام چلتے ہیں بھائی. تو صاحبین فرماتے ہیں الوصیت لکل من ینسب, کہ وصیت ہر اس شخص کے لیے ہوگی جو منسوب ہے جس کی نسبت کی جاتی ہے. الی اقصى اب لہ, اس شخص کے آخری باپ کی طرف. فی الاسلامی, اسلام کے اندر. بھائی وہ جو اوپر باپ دادے وغیرہ گزرے وہ سارے آبا ہیں نا, سارے دادے اب ہی ہیں, تو اس میں جو آخری کنارے کا باپ ہے اسلام کے اندر. بھائی سمجھ میں آیا بھائی, کسی وقت کسی نے اسلام قبول کیا ہوگا تو اب وہ جو خاندان کے اندر نام چلے آ رہے ہیں قبیلے وغیرہ کے اعتبار سے, تو جو اسلام کے اندر آخری باپ ہے اس کی طرف جو منسوب ہیں ان کو وصیت میں سے حصہ دیا جائے گا, ان سب کو وصیت میں سے کیا کیا جائے گا, حصہ دیا جائے گا. بھائی تو کہتے ہیں دوبارہ سنیے ترجمہ. وقال رحمهم الله تعالى, صاحبین رحمهم الله فرماتے ہیں الوصیت لكل من ينسب الى اقصى اب له في الاسلام, کہ وصیت ہوگی اس کی ہر اس شخص کے لیے. ينسب جس کی نسبت کی جاتی ہے, الى اقصى اب له اس شخص کے آخری کنارے کے باپ کی طرف. في الاسلام اسلام کے اندر, بھئی وہ بھی جب اس کی اولاد میں سے ہے تو اسی کے اب جو ہے وہ اس کا بھی اب ہوا, تو جیسے اس کی نسبت اس اب کی طرف کی جاتی ہے تو اس کی بھی اسی کے اب کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ فلاں شخص کا بیٹا جو کافی پہلے گزرا تھا. وَمَنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ دَرَاهِمِهِ أَوْ بِثُلُثِ غَنَمِهِ, صورت مسئلہ یہ, ایک آدمی نے ایک شخص کے لیے وصیت کی کہ میرے جتنے دراہم ہیں اس میں سے تیسرا حصہ مثلا زید کو دے دینا, یا میری جو بکریاں ہیں ان کا تیسرا حصہ زید کو دے دینا. اچھا وہ وصیت کرنے والا انتقال کر گیا, اب بعد میں ابھی انہوں نے زید کو حصہ نہیں دیا تھا کہ اس سے پہلے ہی وہ جو دراہم تھے ان کے دو ثلث, یا وہ جو بکریاں تھیں ان کے دو ثلث ہلاک ہو گئے. اس نے کیا کہا تھا, دراہم میں سے کتنا زید کو دینا, ایک ثلث دینا اس کو, کتنا دینا, یعنی میرے جتنے دراہم ہیں اس کا تیسرا حصہ زید کو دے دینا, یہ وصیت کی, میری جتنی بکری ہیں ان کا تیسرا حصہ زید کو دے دینا. اور پھر اس کے بعد ابھی اس کے مرنے کے بعد ابھی یہ دراہم اس تیسرا حصہ اس کے حوالے نہیں کیا تھا کہ دراہم میں سے دو ثلث ہلاک ہو گئے, مثلا 300 درہم تھے 300 میں سے 200 ہلاک ہو گئے, یا بکری اس ایک ثلث بکریوں کی وصیت کی تھی اور 300 بکریوں میں سے 200 ہلاک ہو گئیں تو اب کیا کیا جائے گا؟ کہتے ہیں اب باقی مال کے اگر یہ ثلث میں سے نکل سکتی ہیں، یہ 100 درہم باقی مال 200 درہم یا اس سے زیادہ کا ہے، تو یہ 100 درہم باقی ہیں، یہ اس کا ثلث بن سکتے ہیں، لہذا یہ سارے اس کو دے دیے جائیں گے، یہ اسی کا حصہ گویا ہے اور باقیوں کا حصہ ہلاک ہو گیا درہموں میں۔ بھائی درہم میں 3 ثلث تھے نا، 1 ثلث اس کا تھا تو 2 ثلث کس کے تھے؟ وارثوں کے۔ تو معلوم ہوا جو ہلاک ہوا ہے یوں سمجھیں گے وارثوں کا حصہ ہلاک ہوا، اور بکریوں میں بھی جو ہلاک ہوئی ہیں گویا کس کی ہلاک ہوئی؟ وارثوں کی۔ تو اسے 100 بکریاں دے دیں گے یا 100 درہم دے دیں گے، بشرطے کہ یہ کل مال کے ثلث میں سے بن جاتے ہوں، نکل آتے ہوں۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَمَنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ دَرَاهِمِهِ، اور جس شخص نے وصیت کی کسی آدمی کے لیے اپنے دراہم کے تیسرے حصے کی، اور بِثُلُثِ غَنَمِهِ، غنم میں نے بتلایا بھیڑ بکریوں کو کہتے ہیں، یہ اپنی بھیڑ بکریوں کے تیسرے حصے کی، فَهَلَكَ، تو ہلاک ہو گئے۔ کتنے ہلاک ہوئے؟ میں نے کیا بتلایا تھا؟ 2 ثلث، یہی کہہ رہے ہیں ثُلُثَا، اصل میں تھا ثُلُثَانِ، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، تو ہلاک ہو گئے اس کے 2 ثلث۔ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ، اور اس میں سے 1 ثلث باقی رہ گیا، وَهُوَ يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ، اور وہ حصہ جو ثُلُثِ دراہم یا ثُلُثِ غنم جو ہے وہ نکل آتا ہے، مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ، اس کے مال میں سے جو باقی ہے اس کے ثُلُث میں سے یہ نکل آتے ہیں، فَلَهُ جَمِيعُ مَا بَقِيَ، تو اس موسیٰ لہو کے لیے ہوگا سارا وہ جو بچ گیا ہے، یعنی وہ جو دراہیم 100 بچ گئے ہیں وہ سارے اس کو دے دیں گے، یا وہ 100 بکریاں جو بچ گئی ہیں ساری اس کو دے دیں گے۔ سمجھے؟ اس لیے کیونکہ دراہیم اور بکریاں ایک ہی جنس ہیں، دراہیم بھی سارے ایک جنس کے، بکریوں کی وصیت کی اور بکریاں بھی ایک جنس کی، اگر مختلف جنس کے ہوں پھر اس طرح مسئلہ نہیں ہوگا۔ جیسے آگے دیکھیے، کہتے ہیں وَمَنْ أَوْصَى بِثُلُثِ ثِيَابِهِ، جس شخص نے وصیت کی اپنے کپڑوں کے تیسرے حصے کی، ایک شخص نے وصیت کی میرے مرنے کے بعد میرے جتنے کپڑے ہیں ان کا تیسرا حصہ کیا کیا جائے؟ زید کو دے دیا جائے کپڑوں میں سے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ اور وہ کپڑے مختلف الانواع ہیں بھائی، یا تھان پڑے ہوئے یا اپنے کپڑے کہہ رہے جو بھی کہہ رہا ہے بھائی، تو وہ مختلف الانواع ہیں، تو یہ آپ ایک جنس نہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کپڑے مختلف قسم کے ہیں اور ہر ایک علیحدہ جنس شمار ہوتی ہے، تو جب مختلف جنس کے ہیں اب اس میں سے کپڑوں کا 1 ثلث دینے کی اس نے وصیت کی ہے اور 2 ثلث ہلاک ہو گئے، تو کیا جو باقی بچ گیا وہ سارا 1 ثلث ہے وہ سارا اس کو دے دیں گے؟ کہتے ہیں نہیں، اب اگر یہ سارے کپڑے جو بچے ہوئے ہیں یہ پورے مال کے ثلث میں سے نکل سکتے ہیں، پھر بھی یہ سارے کپڑے اس کو نہیں دیں گے، بلکہ جو بچے ہوئے کپڑے ہیں ان کا ثلث دیں گے اس کو، کیونکہ یہ مختلف الاجناس ہیں بھائی۔ کہتے ہیں وَمَنْ أَوْصَى بِثُلُثِ ثِيَابِهِ، اور جس شخص نے وصیت کی کسی کے لیے اپنے کپڑوں کے ثلث کی، فَهَلَكَ ثُلُثَاهَا، تو ہلاک ہو گئے ان کپڑوں کے 2 ثلث، وَبَقِيَ ثُلُثُهَا، اور ان کپڑوں کا 1 ثلث باقی رہ گیا، وَهُوَ يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ، اور یہ جو ہیں کپڑے یہ جو باقی بچے ہوئے یہ نکل سکتے ہیں اس شخص کے مال کے ما بقیہ میں سے، جو ثلث ہے باقی مال کے ثلث میں سے یہ کپڑے نکل سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں لم یستحق الا ثلث ما بقی من الثياب، تو مستحق نہیں ہوگا موسیٰ لہو مگر باقی کپڑوں کے ثلث ہی کا، جتنے کپڑے بچ گئے وہ 1 ثلث بچا ہوا ہے وہ سارا نہیں دیں گے، بلکہ بچے ہوئے کپڑوں کا پھر کیا نکال لیں گے؟ ثلث نکالیں گے، وہ دیں گے۔ ومن اوصى لرجل بألف درهم وله مال عين ودين، صورت یہ ایک شخص نے وصیت کی دوسرے کے لیے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے اسے 1000 درہم دے دینا، اب اس شخص کا انتقال ہو گیا، اب مرنے کے بعد اس کا کچھ مال تو نقد موجود ہے، نقد دراہیم ہے، اور کچھ دین کی صورت میں ہے، مثلا اس آدمی کیا 1000 درہم نقد موجود ہیں وفات کے وقت اور 2000 جو ہیں اس کے دین ہیں، دوسروں سے اس نے وصول کرنے ہیں، لیکن وہ بھی اسی کا مال ہے، اور وصیت اس نے کتنے کی ہے زید کو، کتنے دینے ہیں؟ 1000. کہتے ہیں جو نقد موجود ہے اگر اس کے اس کا ثلث نکالیں اس سے 1000 کی ادائیگی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ کہتے ہیں بھائی نقد تو خود 1000 موجود ہے، اس سے 1000 ثلث نکالیں تو وہ 1000 نہیں بنتا، وہ تو 300 سے کچھ اوپر بن جائے گا. تو کہتے ہیں اگر نقد سے 1000 نکل سکتے ہیں تو نقد سے 1000 نکال کر اس کو دے دیے جائیں گے. سمجھ میں آیا؟ اگر فرض کرو نقد 3000 بچے ہوتے اور جو دین ہے وہ الگ ہے، تو اسی نقد میں سے اس کا ایک ثلث کتنا بن جاتا ہے؟ 1000 بن جاتا ہے. تو پھر تو ہم 1000 اسی میں سے اس کو دے دیتے، لیکن چونکہ اب نقد کے ثلث میں سے 1000 پورا نہیں ہوتا تو پھر کیا کریں؟ کہتے ہیں بھائی پھر اس نقد کا ثلث لے لے گا یہ، اور باقی ثلث کس میں سے لے لے گا؟ دین میں سے. 1000 پورے کرے گا بھائی، 1000 پورے کر لے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں ومن اوفا لرجل بالف درہم، اور جس نے وصیت کی کسی شخص کے لیے 1000 درہم کی، ولہ مال عین ودین، اور اس شخص کا مال جو ہے عین ہے یعنی نقد بھی ہے، ودین اور دین بھی ہے. عین سے یہاں کیا مراد ہے؟ نقد. نقد بھی ہے اور دین بھی ہے. فإن خرج الألف من ثلث العين، اگر وہ 1000 نکل آتے ہیں نقد کے ثلث میں سے، دفعت إلى الموصى له، تو وہ دے دیے جائیں گے موسى له کو، یعنی جس کے لیے وصیت کی تھی اسے دے دیں گے. وإن لم يخرج، اور اگر وہ نہیں نکلتے اس نقد کے ثلث میں سے 1000 نہیں نکلتے، دفع إليه ثلث العين، تو اسے نقد کا ثلث دے دیں گے. وکلما خرج شیء من الدین، اور جب بھی دین میں سے جو کچھ وصولی ہوگی، اخذ ثلثه، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کا ایک ثلث لے لے گا. حتی یستوی الالف، یہاں تک کہ کتنے پورے برابر ہو جائیں؟ ایک. بھائی فرض کرو مال کتنا نقد 1000 ہے، اور تو اس کا ثلث لے لے گا، اور باقی دو ثلث ابھی باقی ہیں 1000 کے، تو وہ دین سے لے گا. اور کیسے لے گا بھائی؟ دین اکٹھا تو وصول نہیں ہوتا، اگر اکٹھا وصول ہو جائے پھر تو الگ بات ہے، اکٹھے ہی لے لے گا. دین تھوڑا تھوڑا کر کے وصول ہو رہا ہے، تو جتنا وصول ہوتا جائے اس کا ثلث لیتا جائے گا، لیتا جائے گا، یہاں تک کہ اس کا 1000 درہم پورے ہو جائیں بھائی. یہ مانے وکلما خرج شیء من الدین، اور جب بھی نکلے کوئی چیز دین میں سے، یعنی جب بھی وصول ہو دین میں سے کوئی چیز، اخذ ثلثه، ہو تو یہ اس کا ثلث لے لے گا. حتی یستوی الالف، یہاں تک کہ 1000 برابر ہو جائیں، پورے ہو جائیں. وتجوز الوصیۃ للحمل وبالحمل، وتجوز الوصیۃ للحمل، حمل کے لیے وصیت کرنا جائز ہے. ایک عورت ہے اس کے پیٹ میں بچہ ہے، یہ ایک شخص نے وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد یہ جو اس عورت کے پیٹ میں حمل ہے اس کو میری طرف سے اتنا مال دے دینا، تو یہ وصیت درست ہے، حمل کے لیے وصیت کرنا درست ہے. وبالحمل، حمل کی وصیت کرنا یہ بھی درست ہے، حمل کے لیے یہ اور بات ہے مولانا، اور ایک ہے حمل کی وصیت کی. کیسے؟ اس کی باندھی تھی اس شخص کی، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، حمل ہے، اس نے وصیت کی میرے مرنے کے بعد یہ جو میری باندھی کا حمل ہے یہ فلاں کو دے دینا، تو وہ جب بچہ اس سے پیدا ہوگا وہ اس فلاں کو دے دیا جائے گا. تو حمل کے لیے بھی وصیت کرنا صحیح، اور اس حمل کی وصیت کرنا بھی. فرق سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا بھائی؟ تو کہتے ہیں وتجوز الوصیۃ للحمل وبالحمل، اور جائز ہے وصیت حمل کے لیے اور حمل کی. کب؟ اذا وضع لاقل من 6 اشہر من یوم الوصیۃ، جبکہ اس کو جنم دیا جائے، لاقل من 6 اشہر، 6 ماہ سے کم کے اندر، من یوم الوصیۃ، وصیت کے دن سے. بھائی وصیت کے دن سے 6 ماہ، کم از کم 6 ماہ کے، 6 ماہ سے کم کم میں اس کی پیدائش ہونی چاہیے بھائی، 6 ماہ سے زیادہ میں پیدائش، اس لیے کہ حمل کی کم سے کم مدت کتنی ہے؟ 6 ماہ ہے. تو 6 ماہ کے بعد اگر وہ عورت بچے کو جنم دیتی ہے پھر تو امکان ہے، جب اس نے وصیت کی تھی اس وقت حمل تھا ہی نہیں، اور معدوم کے لیے تو وصیت درست ہی نہیں ہے. ہاں چھ ماہ سے پہلے بچہ پیدا ہو گیا، معلوم ہوا جب اس نے وصیت کی تھی اس وقت بھی یہ حمل پیٹ میں موجود تھا، کیونکہ چھ ماہ سے پہلے ہی پیدا ہوا ہے وصیت کے دن سے، اور اگر اس وقت موجود نہ ہوتا تو پھر تو چھ ماہ سے پہلے اس کی پیدائش ممکن نہیں تھی. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ معنی اذا وضع لاقل من ستۃ اشہر من یوم الوصیت، جب کہ اس کو جنم دیا جائے وصیت کے دن سے چھ ماہ سے کم کے اندر بھائی. وَإِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِجَارِيَةٍ إِلَّا حَمْلَهَا صَحَّتِ الْوَصِيَّةُ وَالِاسْتِثْنَاءُ، ایک شخص نے وصیت کی کسی دوسرے آدمی کے لیے کہ میری فلاں باندھی اسے دے دینا، لیکن اس کے جو پیٹ میں حمل ہے وہ نہیں دینا، صرف باندھی کی وصیت کر رہا ہے، اس کے حمل کا استثناء کر لیا کہ وہ حمل اسے نہیں دینا بھائی، تو کہتے ہیں وصیت درست ہے. بھائی یہ کیسے درست ہے؟ صرف باندھی دینا اور حمل نہ دینا، تو حمل کا تو استثناء درست نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں نہیں بھائی، اکیلے حمل کی وصیت درست تھی یا نہیں تھی؟ درست تھی، تو اس کا استثناء بھی درست ہے. بیع کے اندر اکیلے حمل کی بیع درست نہیں، تو اس کا استثناء بھی درست نہیں ہوتا. یہاں اکیلے حمل کی وصیت درست ہے، تو اس کا استثناء کرنا بھی درست ہے بھائی. تو کہتے ہیں وَإِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِجَارِيَةٍ إِلَّا حَمْلَهَا، اور جس نے وصیت کی کسی آدمی کے لیے اپنی باندی کی علاوہ سوائے اس کے حمل کے، یعنی اس کے حمل کا استثناء کر لیا، تو صحت الوصیت والاستثناء، تو وصیت بھی صحیح ہے اور استثناء بھی صحیح ہے. وَمَنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِجَارِيَةٍ فَوَلَدَتْ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي. اچھا صورت یہ ہے، صورت یہ، اس توجہ سے سنو بھائی، ایک آدمی نے دوسرے کے لیے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری یہ باندی زید کو دے دینا، اس شخص کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد ابھی مال تقسیم نہیں کیا، باندی زید کے حوالے ابھی نہیں کی کہ اس سے پہلے ہی باندی نے ایک بچے کو جنم دے دیا. کہتے ہیں اب کیا کریں گے؟ کیا باندی کے ساتھ بچہ بھی اس شخص کے حوالے کریں گے؟ کہتے ہیں بھائی ہاں، اگر یہ باندی اور بچہ سلوس مال میں سے نکل آتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ فرض کرو باندی کی قیمت ہے 300 درہم اور بچے کی بھی قیمت کتنی ہے؟ 300 درہم ہے، اور اس کا کل مال اس کے علاوہ اتنا زیادہ ہے کہ یہ 600 اس کے سلوس میں سے نکل آتے ہیں، مثلا اس کے علاوہ بھی اس کے پاس نقد 3000 دراہم بھی اس نے چھوڑے، تو 3000 اور یہ 600 یہ بھی ساتھ ملا دو، کل مال کتنا ہو گیا؟ 3600 درہم، اور 3600 درہم کا سلوس کتنا ہوتا ہے؟ 1200 درہم، اور یہ دونوں 1200 درہم سے کم ہیں، یعنی سلوس کے اندر ہی ہیں، تو لہذا دونوں دے دیے جائیں گے کیونکہ یہ سلوس میں سے نکل آتے ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اچھا اگر سلوس میں سے نہیں نکلتے پھر کیا کریں گے؟ تو یاد رکھو امام صاحب فرماتے ہیں باندی کے ذریعے سے سلوس پورا کیا جائے گا. اگر سمجھ میں آیا، باندی میں سلوس پورا ہو جاتا ہے ٹھیک، اگر باندی میں سلوس پورا نہیں ہوتا پھر بچے میں سے باقی حصہ پورا کر دیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ کیسے؟ دیکھو باندی کتنے کی تھی؟ 300 کی. اس نے بچے کو جنم دیا، وہ بچہ بھی کتنے درہم کا؟ 300 کا. اور فرض کرو اس شخص کے باقی 600 درہم بھی اس نے چھوڑے، تو 300 اور 300 600 اور 600 درہم اسے نقد چھوڑے، کتنے ہو گئے؟ 1200. آپ باندی اور بچے کی قیمت کتنی بن رہی ہے؟ 600، اور حالانکہ 1200 کا سلوس کتنا بنتا ہے؟ 400. تو یہ تو سلوس سے بڑھ رہے ہیں دونوں، لہذا آپ دونوں نہیں دیں گے بلکہ پہلے صرف باندی دے دیں گے. سلوس دینا ہے تو کس کے ذریعے پورا کریں گے؟ کیونکہ کہتے ہیں باندی اصل ہے، بچہ اس کے تابع ہے، تو پہلے باندی کی اس نے وصیت کی تھی بھائی، تو باندی کے ذریعے پورا کریں گے، اس کو دیں گے. باندی اس کے حوالے کر دی، باندی تو کتنے کی ہے؟ 300 300، لیکن سلوس کتنا بنتا ہے؟ 400. تو ابھی بھی کتنا باقی ہے؟ 100 باقی ہے، تو وہ اب بچے میں سے پورا کر لیں گے، اور بچہ ہے 300 کا، اور 100 اس میں سے اس کا ایک سلوس بنتا ہے، تو بچے کے ایک سلوس کا وہ مالک ہو جائے گا، ساری باندی کا بھی مالک اور بچے میں سے اس کے ایک سلوس کا بھی مالک ہو گیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ صاحبین فرماتے ہیں نہیں، باندی اور بچے دونوں میں سے برابر لے لے گا. یہاں باندی کو اصل اور بچے کو تابع نہیں بنائیں گے بلکہ دونوں برابر ہیں, دونوں کے ذریعے اس کے مال کو سلس کو پورا کیا جائے گا. کیسے؟ باندی اور بچہ ملا کر کتنے کے ہیں؟ 600 کے. اور اس کا حصہ کتنا بنتا ہے؟ 400 ہی بن سکتا ہے, 400 سے زیادہ نہیں. تو اب 400 ان دونوں میں سے دیں گے. 200 حصہ کس میں سے لے لے گا؟ باندی میں سے. اور 200 حصہ کس میں سے لے لے گا؟ بچے میں سے. معلوم ہوا باندی میں سے 200 درہم اور وہ کل ہے 300 درہم کی, تو 200 کتنے ہوئے؟ 2/3. تو 2/3 باندی کا مالک ہو جائے گا اور 2/3 ہی بچے کا مالک ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَمَنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِجَارِيَةٍ, جس نے وصیت کی کسی دوسرے آدمی کے لیے کسی باندی کی, فَوَلَدَتْ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي, تو باندی نے بچے کو جنم دیا موسی کے مرنے کے بعد, جس نے وصیت کی تھی اس کے مرنے کے بعد بچے کو جنم دیا, قَبْلَ أَنْ يَقْبَلَ الْمُوصَى لَهُ وَلَدًا, قَبْلَ أَنْ يَقْبَلَ الْمُوصَى لَهُ, قبل اس کے کہ موسی لہو قبول کرے, فَوَلَدَتْ آگے آ رہا ہے وَلَدًا, باندی نے جنم دیا, کس کو جنم دیا؟ جی بچے کو جنم دیا. تو یہ مفعول ہے ولادت کے لیے. دوبارہ ترجمہ سنو, وَأَمَنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِجَارِيَةٍ, جس شخص نے وصیت کی کسی دوسرے کے لیے کسی باندی کی, فَوَلَدَتْ آگے آخر میں کیا رہا ہے؟ وَلَدًا. تو باندی نے بچے کو جنم دیا, کب جنم دیا؟ بعد موت الموصی, وصیت کرنے والے کی موت کے بعد, قبل ان یقبل الموصی لہو, قبل اس کے کہ کیا کرے؟ موصی لہو وصیت کو قبول کرے, یعنی ابھی مال تقسیم نہیں ہوا, اسے اس کا حصہ نہیں دیا گیا. قبول کرنے کے بعد باندی بچے کو جنم دیتی ہے, وہ تو پھر اسی کا ہے کیونکہ باندی اس کی ہو چکی ہے, اب اس کا جو بچہ ہوگا وہ بھی اسی کا ہوگا. لیکن قبول کرنے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے, ابھی باندی اس کی ملک میں داخل نہیں ہوئی. تو اس نے بچے کو جنم دیا, ثم قبل الموصی لہو, پھر اس کے بعد کیا کیا؟ بچے کو جنم دینے کے بعد موصی لہو نے وصیت کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے بھائی دے دو مجھے میرا حصہ. وہما یخرجان من الثلث, اور بچہ اور باندی دونوں نکل آتے ہیں ثلث سے, فہما للموصی لہو, تو دونوں کس کے ہو جائیں گے؟ موصی لہو کے, یعنی جس کے لیے وصیت کی ہے. وَإِن لَمْ يَخْرُجَا مِنَ الثُّلُثِ, اگر وہ دونوں ثلث سے نہیں نکلتے, ضَرَبَ بِالثُّلُثِ, تو وہ ثلث لے لے گا. ضَرَبَ بِالثُّلُثِ کا ترجمہ یاد رکھنا بھائی, ضَرَبَ بِالثُّلُثِ کا معنی ہے وہ ثلث لے لے گا. عربی میں کہتے ہیں ضَرَبَ بِسَهْمٍ, اس نے اپنا حصہ لے لیا, تو ضَرَبَ بِالثُّلُثِ, وہ ثلث لے لے گا. وَأَخَذَ بِالْحِصَّةِ مِنْهُمَا جَمِيعًا فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ, اور وہ اپنا حصہ لے لے گا ان دونوں میں سے صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک, یعنی دونوں برابر ہیں. اور میں نے بتلایا تھا امام صاحب کیا فرماتے تھے, کس میں سے حصہ لے گا؟ باندی سے حصہ لے گا, کیونکہ وہ اصل ہے, وصیت اس کی گئی تھی, بچہ تو طبعاً داخل ہو رہا ہے وصیت کے اندر. وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی یاخذ ذلك من الامی, کہ وہ کس میں سے لے لے گا؟ وہ جو بچے کی جو ماں ہے, یعنی وہ جو باندی ہے, اس میں سے حصہ لے لے گا. فَإِن فَضُلَ شَيْءٌ, پس اگر کچھ حصہ بچ گیا, یعنی ابھی اس کا حصہ پورا نہیں ہوا, تو اخذ من الولدی, تو کس میں سے لے لے گا؟ بچے میں سے بھی لے لے گا. تو صاحبین کے مطابق کتنا کتنا حصہ لے گا؟ 2/3 باندی سے اور 2/3 بچے سے. اور امام صاحب کے نزدیک کس طرح لے لے گا؟ پوری باندی کو لے لے گا اور بچے کا 1/3 لے لے گا. وَتَجُوزُ الْوَصِيَّةُ بِخِدْمَتِ عَبْدِهِ وَسُكْنَى دَارِهِ سِنِينَ مَعْلُومَةً. اچھا یہاں سے بتلا رہے ہیں کسی طرح نفے کی وصیت بھی جائز ہے. ایک آدمی نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرا غلام 1 سال تک زید کی خدمت کرتا رہے, تو اس کے مطابق عمل کیا جائے گا بھائی. اور ایک شخص نے وصیت کی میرے مرنے کے بعد میرے مکان میں زید 1 سال تک رہے, یہاں اس کو رہائش دے دی جائے, تو یہ بھی درست ہے. ہمیشہ کے لیے بھی وصیت درست ہے, میرے مرنے کے بعد زید ہمیشہ اس مکان میں رہتا رہے, تو جب تک زید زندہ ہے وہ اسی مکان میں رہ سکتا ہے، مرنے کے بعد پھر وارثوں کو وہ مکان کیا کر دیا جائے گا واپس. اسی طرح غلام کی خدمت کی وصیت کی کہ میرا یہ غلام ہمیشہ زید کی خدمت کرتا رہے گا میرے مرنے کے بعد، تو غلام زید کی خدمت کرتا رہے گا. جب زید کا انتقال ہو جائے گا، اب تو زید ہی نہ رہا، اب پھر واپس غلام کس کے پاس آ گیا؟ وارثوں کے پاس، کیونکہ اس نے خدمت کی وصیت کی تھی، غلام اس کو دینے کی وصیت نہیں کی تھی، تو خدمت وہ کرتا رہا. جب وہ نہ رہا تو مالک اب بھی وارث ہی تھے، تو پھر واپس کیا ہوا؟ وارثوں کے پاس. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو کہتے ہیں وتجوز الوصیت بخدمت عبده وسکنا داره سنین معلومۃ، اور جائز ہے وصیت کرنا اپنے غلام کی خدمت کی اور اپنے گھر کی رہائش کی سنین معلومۃ، سنین معلومۃ معلوم سالوں کے لیے کہ اتنے سال خدمت کرے گا، اتنے سال رہائش رکھے. وتجوز ذلك ابدا، اور یہ ہمیشہ کے لیے بھی جائز ہے کہ ہمیشہ کی وصیت کرے. فإن خرجت رقبۃ العبد من الثلث سلم الیہ للخدمۃ، اگر نکل آتی ہے غلام کی رقبہ ثلث میں سے، لیکن یہاں بھی پھر دیکھو ثلث کا اعتبار کریں گے. اس نے کیا کہا ہے؟ میرا یہ غلام زید کی ایک سال تک خدمت کرتا رہے، تو اب یہ نہیں کہ غلام فوراً حوالے کریں گے، بلکہ دیکھیں گے یہ غلام ثلث میں سے نکلتا ہے یا نہیں نکلتا. دیکھا گیا تو ثلث سے نکل آتا ہے، تو اب تو دے دو، اس کے حوالے کر دو، ایک سال تک غلام اس کی خدمت کرتا رہے، مالک اس کے ورثہ ہی ہیں لیکن خدمت اس کی کرتا رہے گا، ایک سال بعد پھر آ جائے گا بس. اور اگر ثلث سے نہیں نکلتا یہ غلام، مثلا دیکھا تو صرف یہ غلام ہی تو تھا اس کے پاس، اور تو کچھ تھا ہی نہیں، اب کیا کریں؟ کہتے ہیں بھائی اب چونکہ اس کی معلوم ہوا وصیت صرف ثلث میں نافذ ہوتی ہے، تو آپس میں اتفاق کریں گے، آپس میں تقسیم کر لیں گے، ہر تین دن میں سے ایک دن موسیٰ لہو کی خدمت کرے گا اور دو دن وارثوں کی خدمت کرے گا. سمجھ میں آیا بھائی؟ ہر تین دن میں سے ایک دن موسیٰ لہو کی، کیونکہ ثلث میں وصیت نافذ کرنی ہے، تو ایک دن. تو کہتے ہیں فَإِنْ خَرَجَتْ رَقَبَةُ الْعَبْدِ مِنَ الثُّلُثِ، اگر نکل آتی ہے غلام کی گردن یعنی غلام کی ذات نکل آتی ہے ثلث میں سے، تو سُلِّمَ إِلَيْهِ لِلْخِدْمَةِ، تو سپرد کر دیا جائے گا اس کے خدمت کے لیے. وَإِنْ كَانَ لَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ، اور اگر اس کا کوئی اور مال نہیں ہے اس غلام کے علاوہ، قَدَمَ الْوَرَثَةَ يَوْمَيْنِ، تو خدمت کرے گا وارثوں کی دو دن، وَالْمُوصَى لَهُ يَوْمًا، اور مُوصَى لَهُ کی ایک دن. فَإِن مَاتَ الْمُوصَى لَهُ عَادَ إِلَى الْوَرَثَةِ، اگر موسیٰ لہو مر گیا تو غلام لوٹ آئے گا ورثہ کی طرف، کیونکہ مالک تو ورثہ ہی تھے، یہ خدمت صرف ان کی کر رہا تھا. وَإِن مَاتَ الْمُوصَى لَهُ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي بَطَلَتْ، یہاں سے آپ کو بتلا رہے ہیں بھائی، ایک آدمی نے زید کے لیے مثلا وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد زید کو ایک لاکھ روپیہ میرے مال میں سے دے دینا، ابھی اس وصیت کرنے والے کا انتقال نہیں ہوا، یہ زندہ ہی ہے کہ اس کی زندگی میں زید کا انتقال ہو گیا، تو کہتے ہیں وصیت باطل ہو گئی، کیونکہ موسیٰ لہو کو مال کب دیا جاتا ہے؟ موسی کی موت کے بعد، اور موسی تو ابھی زندہ ہی ہے، موسیٰ لہو کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا، تو وصیت باطل. تو کہتے ہیں وَإِن مَاتَ الْمُوصَى لَهُ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي، اگر انتقال ہو گیا موسیٰ لہو کا موسی کی زندگی میں ہی، یعنی وصیت کرنے والے کی زندگی میں ہی، بطلت الوصیۃ، تو وصیت باطل ہو جائے گی. وَإِذَا أَوْصَى لِوَلَدِ فُلَانٍ، ایک آدمی نے وصیت کی کہ زید کی اولاد کو میرے مال میں سے اتنا دے دینا میرے مرنے کے بعد، بھائی اب کیا کریں گے؟ کہتے ہیں زید کی جو اولاد ہیں ان کو مال دے دیں گے. بھائی اس کی اولاد میں کچھ اس کے بیٹے ہیں، کچھ بیٹیاں ہیں، تو کیا کریں؟ کہتے ہیں سب کو برابر حصہ دو، سب میں برابر برابر مال کیا کر دیں گے؟ بھائی کیوں برابر حصہ کیوں دیں گے؟ کہتے ہیں وجہ یہ کہ ولد کا لفظ اس نے بولا ہے، اور وصیت میں اس نے ولد کا لفظ ذکر کیا تھا، اور ولد کا لفظ مذکر اور مؤنث دونوں پر برابری کے ساتھ بولا جاتا ہے، اس میں مال بھی ان میں کیا ہوگا؟ برابر تقسیم ہوگا. اور اگر اس کے بجائے اس نے ولد کا لفظ استعمال نہیں کیا، اولاد کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ ورثہ کا لفظ استعمال کیا، یوں کہا میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے ایک لاکھ روپیہ زید کے وارثوں کو دے دینا، کیا کرنا؟ زید کے وارثوں کو دے دینا. اب کیا کریں؟ کہتے ہیں زید کے تو اور کوئی وارث نہیں تھے، صرف اس کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، اب کیا دونوں کو برابر دیں گے؟ کہتے ہیں نہیں، اس نے کیا لفظ استعمال کیا؟ وارثوں کو، اور وراثت کے اندر بیٹے کو بیٹی سے دگنا حصہ ملتا ہے، 30 روپے ہیں تو بیٹی کو 10 ملیں گے اور بیٹے کو 20، بھائی بیٹا دو بیٹیوں کے برابر حصہ لیتا ہے بھائی، تو لہذا یہاں بھی اسی طرح تقسیم کریں گے۔ کیوں اس طرح تقسیم کریں گے؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس نے ورثہ کا لفظ استعمال کیا، اور وراثت میں معلوم ہو یہ وہی اسی طریقے پر مال دینا چاہتا ہے جس طرح وراثت کے اندر دیا جاتا ہے بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَإِذَا أَوْصَى لِوَلَدِ فُلَانٍ، اگر کسی شخص نے وصیت کی فلاں کے ولد کے لیے، فَالْوَصِيَّةُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ وَالْأُنثَى سَوَاءٌ، تو وصیت ان کے درمیان مذکر اور مؤنث سب کے لیے برابر ہوگی۔ وَإِنْ أَوْصَى لِوَرَثَةِ فُلَانٍ، اور اگر کسی شخص نے وصیت کی فلاں کے وارثوں کے لیے، فَالْوَصِيَّةُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو وصیت ان کے درمیان جو ہے کہ مذکر کے لیے دو مؤنث کے حصے کے جیسی ہوگی، مذکر کے لیے کیا ہوگا؟ دو مؤنث کے حصوں کے مثل بھائی، یعنی مذکر کو مؤنث سے دگنا دیا جائے گا۔ ومن اوصى لزید وعمر، بھائی دیکھیے ایک شخص نے وصیت کی میرے مرنے کے بعد زید اور عمر کو میرے مال کا تیسرا حصہ دے دینا، کس کو دینا؟ زید اور عمر کو میرے مال کا تیسرا حصہ دینا۔ تو اور عمر کا انتقال ہو چکا، اب کسے دیں گے بھائی؟ کہتے ہیں سارا ثلث کون لے جائے گا؟ زید لے جائے گا، کیونکہ ایک کا انتقال ہوا اور اس نے کہا تھا ثلث دونوں کو دینا، ایک کا انتقال ہو چکا ہے تو سارا باقی لے جائے گا۔ ہاں اگر اس کے بجائے اس نے یوں کہا میرے مال کا ثلث زید اور عمر کے درمیان تقسیم کر دینا، ان دونوں کے میں کیا کر دینا؟ تقسیم کر دینا۔ اب بھائی اب عامر کا انتقال بھی ہو جائے، زید کو سارا نہیں دیں گے بلکہ کتنا دیں گے؟ نصف دیں گے، کیونکہ اس نے یہ نہیں کہا تھا میرے مال کا ثلث دونوں کو دینا، بلکہ کیا کہا تھا؟ ثلث دونوں میں تقسیم کرنا، معلوم ہوا وہ ہر ایک کو آدھا آدھا ثلث دینا چاہتا ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ جبکہ پچھلی میں صورت میں اس نے کہا تھا کہ دونوں کو ثلث دے دو، اگر دونوں ہیں تو دونوں کو ملا کر ثلث دے دیں گے، دونوں میں سے ایک ہے تو سارا ثلث اسی ایک کو دے دیں گے۔ تو کہتے ہیں وَمَنْ أَوْصَى لِزَيْدٍ وَعَمْرٍ بِثُلُثِ مَالِهِ، اور جس نے وصیت کی زید اور عمر کے لیے اپنے ثلث مال کی، فَإِذَا عَمْرُ مَيِّتٍ، تو اچانک عمر جو ہے وہ مر چکا تھا، یعنی اس کا تو انتقال ہو چکا تھا، فَالثُّلُثُ كُلُّهُ لِزَيْدٍ، تو ثلث سارا کا سارا کس کے لیے ہوگا؟ زید کے لیے ہوگا۔ وَإِنْ قَالَ ثُلُثُ مَالِ بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍ، اور اگر اس نے کہا میرا ثلث مال جو ہے زید اور عمر کے درمیان ہے، یعنی ان کے درمیان کر دینا، ان دونوں کے بیچ تقسیم کر دینا، وَزَيْدٌ مَيِّتٌ، اور حال یہ ہے کہ زید کا انتقال ہو چکا ہے، كَانَ لِعَمْرِ نِصْفُ الثُّلُثِ، تو عمر کے لیے نصف ثلث ہوگا، یعنی اب اسے سارا ثلث نہیں دیں گے۔ وَمَنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ، صورت یہ ایک آدمی نے وصیت کی میرے مرنے کے بعد میرا جتنا مال ہے اس کا ثلث زید کو دے دینا، اور اس کے پاس ایک روپیہ بھی نہیں تھا، وصیت کیا کر رہا ہے جتنا مال ہے میرا سارے کا ثلث زید کو دے دینا، اور جیب میں ایک روپیہ نہیں ہے اس کے پاس۔ ہاں بعد میں اس کا کاروبار سے اس نے محنت کام وغیرہ شروع کیا اور کاروبار چمک اٹھا اور لاکھوں کا مالک ہو گیا اور بعد میں اس کا انتقال ہوا، تو کیا اب زید کو کچھ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ کیونکہ جب وصیت کی تھی اس وقت تو اس کے بعد ایک روپیہ نہیں تھا۔ کہتے ہیں بھائی وصیت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ وصیت کی تھی، وصیت ہے، اس نے رجوع کیا ہے، رجوع نہیں کیا، اور وصیت کب نافذ کی جاتی ہے؟ موت کے بعد بھائی وصیت نافذ کی جاتی ہے، اور موت کے وقت اس کے مال کو دیکھا جائے گا، جب وصیت کی تھی اس وقت کے مال کو نہیں دیکھا جاتا، اور موت کے وقت تو اس کے بعد مال موجود ہے، لہذا اب ثلث سے مال کس کو دے دیں گے؟ زید۔ صورت سمجھ میں آگے؟ تو کہتے ہیں وَمَنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ، اور جس نے وصیت کی اپنے ثلث سے مال کی، وَلَا مَالَ لَهُ، اور حال یہ تھا کہ اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے، ثُمَّ اكْتَسَبَ مَالًا، پھر اس نے مال کما لیا، اسْتَحَقَّ الْمُوصَى لَهُ، تو موسا لہو یعنی وہ جس کے لیے وصیت کی تھی وہ مستحق ہوگا، ثلث ما یملک عند الموت، اس مال کے ثلث کا جس کا وہ وصیت کرنے والا مالک تھا موت کے وقت، یعنی وصیت کرنے والا جتنے مال کا مالک تھا موت کے وقت اس کے ثلث کا مستحق کون ہو جائے گا؟ مصالحہ ہو جائے گا. بھائی چلیے بس مولانا ہادہ المرام، اللہ اعلم حقیقت الکلام.